الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
مولوی ضیاءالدین آپ بھی ادھر آ جاؤ نا, پوری ٹیم کے ساتھ ہو جاؤ. مولوی منظور ادھر آ جاؤ, پوری ٹیم اب ساتھ ہو گئے نا. میرے مرشد اور میرے شیخ, شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ برقدہ کا 1997 میں 1417 ہجری میں حرمین شریفین کا سفر ہوا تھا. شعبان کا بالکل آخر اور رمضان کی ابتدا, اس سفر میں حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ الحمدللہ میں بھی حاضر تھا. حضرت نے اس سفر میں مدینہ شریف میں ایک بات بیان فرمائی تھی جو کہ حضرت کا سفر نامہ ہے فیوز ربانی کے نام سے, وہ سفر نامہ چھپ چکا ہے. حضرت کا سفر نامہ کیا ہوتا تھا, اس سفر کی جو قیمتی باتیں ہیں ان قیمتی باتوں کو محفوظ کر لیا جاتا تھا. اسی میں سے جو بات ہے اور جو چھپا ہے اس میں سب سے آخری ملفوظ ہے فیوز ربانی کا, اس میں بات فرمائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے. فرمائے کہ میں سوچتا نہیں ہوں, خود بخود دل میں آ جاتا ہے. جس کو جو بات خود بخود دل میں آئے اور شریعت و سنت سے تصادم نہ رکھتی ہو ایسی بات کو الہام بولتے ہیں. جو شریعت و سنت اور ہمارے اہل سنت اور والجماعت کے خلاف نہ ہو تو ایسی بات کو الہام بولتے ہیں. تو دادا فرمایا کہ خود بخود دل میں آ جاتی ہے. پھر آگے کیا فرمایا, سبحان اللہ, فرمایا یہ سب میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. یہ وہ جملہ ہے میرے دوستوں جو انسان کو تربیت کی بدولت ملتا ہے, اور اہل اللہ کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے انسان اور تربیت حاصل کرتا ہے تو اس کی بدولت ایسی باتیں ملتی ہیں. لہذا تربیت یافتہ اگرچہ ماہر فن ہو لیکن اس کے اندر عاجزی ہوگی, اور غیر تربیت یافتہ اگرچہ کمال نہ بھی رکھتا ہو لیکن اس کے اندر بڑائی ہوگی. یہ فرق ہے. لیکن بچے کو اگر تربیت دی جائے, اچھی باتیں سکھائی جائیں تو اس کا اثر اس کے انداز میں, اس کی گفتگو میں نظر آتا ہے, اور اگر تربیت نہ ہو تو پھر یا اس کو جیسی تربیت ملے, مثلا یہ کہ ابا جو ہے ماں بہن سب کو برابر رکھتا ہوں تو اس بچے کے منہ سے پھول تو نہیں جھڑیں گے نا. یعنی یہ تربیت کا فرق ہے. انسان کے اندر نیاز مندی پیدا ہوتی ہے, عاجزی نصیب ہوتی ہے, بہت بڑی چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی کی تربیت میں رہا ہے اور اس نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیا ہے، اور بڑی سے بڑی بات ہو جائے، بڑے سے بڑے اللہ تعالیٰ اس کو کمالات دی، کمالات دینیا یا دنیاوی عطا فرمائے، یعنی دنیا دار آدمی بھی ہو لیکن اگر اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا تو بڑے سے بڑے کمالات دنیا کے بھی اس کو مل جائے لیکن اس کے اندر عاجزی ہوگی میرے دوستو. اس لیے تربیت کتنی ضروری چیز ہے، صحبتوں کا اختیار کرنا، اور مزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کریں، اصل مزہ اس کا ہے. اور حوالے کرنا حکیم الامت کے الفاظ ہیں، ایسے حوالے کرو کہ مردہ بدستے زندہ، مردہ بدستے زندہ، جیسے مردہ جب مر گیا انسان اب اس کے بعد وہ لاش غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، غسل دینے والے کے ہاتھ میں. اب وہ طریقہ ہے کہ پہلے بائیں پاؤں کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا استنجا کراتے ہیں. اب اس کے بعد وہ کروٹ دائیں دیتا ہے بائیں دیتا ہے، الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، لیکن وہ مردہ کچھ بھی نہیں کہتا، کیوں چرا بالکل نہیں، جیسا وہ کرے. تو فرمایا کہ اصل مزہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ اگر رہو ایسے رہو کہ جیسے بالکل مردہ، اپنے آپ کو مکمل طور پہ ان کے حوالے کر دو. تو اس کے بعد پھر میرے دوستو جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور جو تربیت آتی ہے اس کے پھر یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان بڑی سے بڑی بات بھی اگر نعمت دیکھی. اس میں حضرت نے نعمت کا اظہار بھی فرمایا، اظہار نعمت کیا کہ خود بخود میں سوچتا نہیں ہوں، خود بخود دل میں آ جاتا ہے، لیکن فوراً اس میں اپنے نفس کی نفی کی کہ یہ میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. سبحان اللہ، یہ تو ہو گئی تمہید. اب حضرت کا ملفوظ دیکھیے، فرمایا کہ کعبہ شریف کی جو مسجد ہے جس کو مسجد حرام بولتے ہیں بمانے محترم کے، اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے محترم بنایا، کرمنا فرمایا، اس لیے مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. محرم معنی میں محترم کے ہیں، اللہ کا مہینہ فرمایا، اور اس کے روزے کی ترغیب دی گئی، عاشورے کے روزے کی، جس کو رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا، اور یہ پہلی امتوں میں بھی رکھا جاتا تھا. اور 10 محرم کی فضیلت حضرات حسنین یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے نہیں ہے، یہ تو پہلے سے فضیلت تھی. تو اس مہینے کے اس عاشورے کے روزے کی ترغیب دی گئی، اور پہلی امتوں میں رکھا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. البتہ اس کے ساتھ آپ نے ایک بات فرمائی، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی فرعون سے اس کی وجہ، تو آپ نے فرمایا، آپ نے خود رکھا نہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ 10 ان کی مخالفت کرو، 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملاؤ یا 10 کے ساتھ 11 کو ملاؤ. آپ دیکھیے عبادت میں بھی مخالفت کو منع کیا، مخالفت کو کہا گیا، اور موافقت کو منع کیا، جے جائے کا حلیہ اور دوسری چیزیں بنانا، جیسے آپ نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحا اوفر اللحا وحف الشوارب وخص الشرارب، کتنے الفاظ ہیں کہ داڑیوں کو بڑھا اور مونچھوں کو کترا. مخالفت کا فرمایا، پتہ چلا ان کے تہوار اور ان کی چیزوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اور سب تو فرمایا کہ محرم بمانے محترم کے، اصل مسلمان کے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. اور کافر کو فرمایا اولئک کل انعام، مثل جانور کے ہیں، بل ہم اول، بلکہ اس سے بھی بدتر. اس لیے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے جانوری سے، حضرت نے ہنس کے فرمایا، فرمایا دیکھو مسلمان محترم ہے، اس کا سال محرم سے شروع ہو رہا ہے، اور کافر جانور ہے تو جانور کا سال جانوری سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے سال شروع ہوتے ہوئے جانور والے کام کرتے. اور آج سے 6-8 سال پہلے تک محرم آتا بھی تھا، کوئی مبارکباد نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی وہ نہیں، لیکن جب سے یہ واٹس ایپ اور یہ میڈیا آیا، موبائل فون آئے، سب نے شروع. ایک صاحب نے مجھے، محرم کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے، تو مجھے میسج بھیجا، سال نو مبارک. تو میں نے ان کو جواب لکھا، اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی ایسی دے جس کے 9 بھائی ہوں، پھر میں آپ کو کہوں گا سالے 9 مبارک. بہرحال تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مسجد حرام کے بیت اللہ کی مسجد ہے مکہ شریف میں، اس مسجد کے ارد گرد مکانات تھے، اور ان مکانات میں بیت الخلاء تھے. فرمایا کہ جب مسجد کی توسیع ہوئی، ایکسٹینشن ہوئی، تو ان ایکسٹینشن میں وہ جو مکانات تھے وہ مسجد کی توسیع میں داخل ہو گئے اور مسجد کا حصہ بن گئے. فرمایا اس میں بیت الخلاء بھی تھے، لیکن بیت الخلاء بیت اللہ سے ملحق ہو کر اور بیت اللہ سے مل جانے کی وجہ سے اسی خراب نجس اور غلیظ جگہ پر اب 1 لاکھ کا ثواب مل رہا ہے. اور فرمایا کہ اگر بیت الخلاء اگر بیت اللہ کا جز نہ بنتا تو بیت الخلاء کا بیت الخلاء ہی رہتا، جہاں اللہ کا نام لینا منع تھا، لیکن بیت اللہ کا جز بن کے، بیت اللہ سے الحاق کر کے اور بیت اللہ سے مل جانے کی وجہ سے اب وہ بیت اللہ کا جز بن گیا. اب اس خراب حقیر اور غلیظ جگہ کی قیمت بڑھ گئی، اب وہاں پر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کا مل رہا ہے، ایک نیکی 1 لاکھ کی مل رہی ہے. جہاں اللہ کا نام لینا منع تھا، اب وہاں اللہ کا نام اور 1 لاکھ کا اجر مل رہا ہے. فرمایا یہی راز ہے کونوا مع الصادقین کا، کہ تم خراب ہو. ایک شعر سناتے تھے حضرت، فرمایا کہ دیکھو ایک کانٹا رو رہا تھا، بزرگ فرماتے کہ آن خار می گریزد اے عیب پوش خلق، ایک کانٹا رو رہا تھا، اللہ تعالی سے فریاد کر رہا تھا کہ اللہ آپ ستار العیوب ہیں، عیب پوش ہیں، یعنی ستار العیوب ہیں، اپنی مخلوق کے عیب کو چھپانے والے ہیں، اور مجھے آپ نے کانٹا بنایا. اب حال یہ ہے کہ جو مجھ کو جہاں دیکھتا ہے حقارت سے دیکھتا ہے، کوئی ٹھوکر مارتا ہے. اگر چمن میں ہوں، باغ میں ہوں، تو میری گردن پر چھری مار کر مجھے چمن اور باغ سے باہر نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، میری کوئی قیمت نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ آپ مجھ پر بھی فضل فرمائیے اور مہربانی فرمائیے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بزرگ فرماتے ہیں شد مستجاب دعوت، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، او گل آزاد شد، اللہ تعالی نے اس کانٹے کے اوپر پھول کھلا دیا. خاموش، اس کانٹے پر پھول کھلا دیا. سبحان اللہ. فرمائے کہ دیکھو گلاب کا جو پھول ہے وہ بھی پھولوں کا بادشاہ، گلاب کا جو پھول ہے پھولوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، اس گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے، بلکہ کانٹا اس پھول کی قیمت کو بڑھاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جب پھول اور اس کے ساتھ وہ ڈنڈی دی جائے تو اس میں سے کانٹے کو نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کانٹا بھی اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور وہ اس کی قیمت کو بڑھاتا ہے، جب اس کے بغیر کوئی پھول بھی نہیں لیتا۔ تب اس پر فرمایا کہ اسی طریقے سے اگر تم کانٹے ہو، تم اگر کانٹے ہو یعنی اخلاق کے اعتبار سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، بے شرمی بے حیا کے کام میں لگے ہو، تو کسی پھول کے یعنی کسی اللہ والے کے دامن میں رہو۔ لہذا وہ کانٹا جب تک پھول کے دامن میں رہے گا، جو کانٹا گلاب کے پھول میں ہوتا ہے اور گلاب کے پودے میں ہوتا ہے، باغبان اس کو نہیں نکالتا، بلکہ اس کانٹے کو نکالتا ہے جو پھول کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اسی طریقے سے تم بھی خراب ہو، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، گناہوں کے کانٹے ہیں تمہارے اندر، کسی اللہ والے کے دامن میں سب چھپا لو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ باغبان تمہیں نہ نکالے گا، بلکہ جہاں تم جاؤ گے وہ جہاں وہ پھول جائے گا وہ کانٹا بھی ساتھ ساتھ جائے گا۔ فرمایا لیکن بس یہ کام کرنا، اس پھول کا دامن مت چھوڑنا، اس اللہ والے کے ساتھ لگے رہنا۔ میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم کہتے نا ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ محال نہیں ہے۔ اگر محال اور ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے کو کیوں فرماتے؟ ممکن ہے، ہاں اپنے نفس، شیطان اور ایمانی کمزوریوں کی وجہ سے اگر ہم ان نالائکیوں میں پڑے رہے تو اور بات ہے، لیکن ممکن ضرور ہے۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ اگر تم سے گناہ نہیں چھوٹتے، مان لو کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے، تو حضرت فرماتے تھے اللہ والوں کا دامن مت چھوڑو، کیونکہ ان کی صحبتوں کی برکت سے تمہیں توفیق توبہ ملے گی، اور توبہ کرو گے یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم گناہگاروں کانٹے ہو نا، جو دیکھتا ہے تمہیں زمین نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو فرمایا کسی اللہ والے کے دامن میں سر چھپا لو، کسی اللہ والے کی صحبت میں جا پڑو، لیکن عزت اور خلافت کے لیے نہیں، بلکہ رب العزت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ عزت خلافت اور دولت کے لیے نہیں، بلکہ رب العزت کے لیے پڑے رہو کہ میری اصلاح ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے۔ اب آگے ایک عجیب و غریب بات سنیے، حضرت نے فرمایا کہ جو کانٹا پھول کے دامن میں رہتا ہے، پھول کی صحبت میں رہتا ہے، کیا کسی مدت کے گزرنے کے بعد وہ کانٹا پھول سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ اس کی اہمیت بدلتی ہے؟ وہ کانٹے کا کانٹا ہی رہتا ہے نا، چاہے 500 سال رہے، چاہے 1000 سال رہے، لیکن رہتا کانٹا ہی ہے نا۔ فرمایا لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت دیکھو، کہ جو گناہگار اللہ والوں کی صحبتوں میں رہتا ہے، وہ صرف گناہگار نہیں رہتا، بلکہ وہ خود بھی اللہ والا بن جاتا ہے۔ یعنی حضرت کے الفاظ ہے، فرماتے تھے اللہ والوں کی صحبت کی برکت یہ ہے کہ ان کانٹوں کو اللہ تعالیٰ خلعت گل عطا فرماتے ہیں، یعنی پھولوں کا لباس عطا فرما کر اس کو بھی صاحب نسبت اور اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ حدیث شریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق النظر حق، دونوں الفاظ ہیں، یعنی نظر کا لگنا یہ حق ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ حضرت کے ایک شیخ ہیں، ان کا نام ہے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپگڑھی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ان کی صحبتوں میں اپنی جوانی کے ایام میں رہے، تو انہوں نے فرمایا ندوہ کے علماء کا کہ محضر میں دار العلوم ندوہ، وہاں کے علماء موجود تھے، فرمایا اے علماء کرام، آپ بری نظر کو تسلیم کرتے ہیں، آپ بری نظر کو تسلیم کرتے کہ بری نظر لگ جاتی ہے، اگر درخت کو لگے درخت سوکھ جاتا ہے، گائے کو لگے تو گائے دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے، انسان کو لگے انسان بیمار تو کیا بعض وقت مر بھی جاتا ہے، کاروبار کو لگے کاروبار فیل ہو جاتا ہے، نظر لگتی ہے نا بری نظر، شریعت نے اس کو تسلیم کیا۔ تو فرمایا کہ آپ بری نظر کو تسلیم کرتے ہیں، اگر بری نظر کو تسلیم کرتے ہیں تو اللہ والوں کی اچھی نظر کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے اس پہ عجیب دلیل دی، فرمایا کہ دیکھو حدیث شریف میں العین حق یا النظر حق، یہ مطلق ہے، اس میں کئی عین سو یا عین حسن کا ذکر ہے، نہ حسن کا ذکر نہ سو کا ذکر، نہ اچھی نظر کا ذکر نہ بری نظر کا ذکر، مطلق ہے. تو فرمایا جب یہ مطلق ہے تو اس کا ترجمہ بری نظر سے صرف کیوں کرتے؟ یہ مطلق ہے نا، نہ یہ فرمایا کہ اچھی نظر لگ جاتی ہے، نہ یہ فرمایا بری نظر، ہو نظر لگتی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب بری نظر لگ سکتی ہے تو اچھی نظر کیوں نہیں لگتی؟ ملا نے قاری رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی اس حدیث شریف کے تشریح میں، اپنی مرقات جو کہ مشکات شریف کی شرح ہے، اس میں عجیب بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی اچھی نظر ایسی چیز ہے کہ الذی یجعل الکافر مومنا، اگر کسی کافر میں پڑے تو اس کو مومن بنا دے، ویجعل الفاسق ولیا، کسی فاسق میں پڑے تو اس کو ولی بنا دے، اور ویجعل الجاہل عالما، اگر کسی جاہل پر پڑے اس کو عالم بنا دے. آگے عجیب بات فرماتے ہیں، ویجعل الکلب انسانا، اگر کسی کتے پر پڑے تو اس کو انسان بنا دے. عجیب بات، یہ ملا القاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے، مشکات کی شرح میں دیکھ لے، مرقات میں، حدیث شریف کے تاج میں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب کتے کا انسان بننا، اتنا بڑا محدث جن کو بعد لوگوں نے کہا کہ وہ متعدد تھے اپنے وقت کے، رات کے رہنے والے تھے افغانستان، اور مکہ شریف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جنت المالا میں ان کی قبر ہے مکہ شریف کے قبرستان میں. وہ جان کلبہ انسان، کتے کو انسان بنا دے، اس کے عجیب دلیل دیگر شیخ فرماتے ہیں، فرماتے دیکھو اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا نا؟ اس پر کوئی ہمارے سب کا یہی ہے کہ جب دس علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحیوان میں پانچ جانوروں کا ذکر کیا، وکیل عشرہ، دس جانور جو کہ جنت میں جائیں گے، ان میں یہ بھی ہے جن کو بعض حضرات نے کہا کہ اس کا نام قطمیر تھا، یہ کتا بھی جنت میں جائے گا. جنت تو جانوروں کے لیے نہیں ہے، یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی جائے گی. یونس علیہ السلام تو نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک، آپ تو نبی تھے، لیکن اصحاب کہف کا کسی نے نہیں کہا کہ نبی تھے. سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ صلحاء تھے، ولی تھے، کسی نے ان کو نبی نہیں کہا. تو میرے پیارے دوستوں، نبیوں کی صحبت سے جانور تو کیا، جب کسی ولی کی صحبت سے جانور جنت میں جا رہا ہے تو اگر اس کو یہ کہا جائے ویجعل الکلب انسانا تو کیا تعجب کی بات ہے؟ کیوں نا کہ کتوں کو انسان بنا دیتے جس کو جنت بھیجا جا رہا ہے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ والوں کی نگاہوں کا جب کتوں پر یہ اثر ہے تو انسان پر، پھر مسلمان پر کیا اثر ہوگا؟ سبحان اللہ. تو اس لیے فرمایا کہ اچھی نظر لگتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کو بری صحبت نے برباد کر دیا. یہ ہمارے ماحول کا، سوسائٹی کا، معاشرے کا خاص جملہ ہے کہ فلاں لڑکا اور فلاں شخص اتنا اچھا تھا، برے ماحول نے اس کو برباد کر دیا. میرے شیخ فرماتے تھے جب برا ماحول برباد کر سکتا ہے تو اچھا ماحول آباد نہ کرے گا. کتنا پیارا جملہ ہے، بری صحبت برباد کرے گی تو اچھی صحبت آباد نہ کرے گی. اس لیے خانقاہ میں انشاءاللہ اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے محرم میں، جو ہوا کرتا ہے معمول، 8 تاریخ یعنی جمعے کے دن سے، عصر سے لے کر اور اتوار کی عشاء سے قبل انشاءاللہ دعا کی ترتیب ہوگی، جمعہ، ہفتہ، اتوار، انشاءاللہ تعالی. تو میرے پیارے دوستوں، اللہ والوں کی صحبت کتنی بڑی چیز ہے کہ قیمت بدل جاتی ہے، سبحان اللہ. البتہ فرمایا دیکھو، دنیا میں کوئی ہسپتال ایسا ہے جہاں مریض داخل ہو، صحت یاب ہو جائے تو صحت یاب ہو کر زیادہ سے زیادہ وہ ایک صحت مند انسان بن کے نکلتا ہے، ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں جو خانقاہ ہے نا یہ روحانی ہسپتال ہے، یہاں داخل ہونے والا ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے، شیخ بن کے نکلتا ہے. سبحان اللہ، شیخ کی جوتی اٹھاتا ہے، شیخ کی صحبتوں میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے صدقے میں ان کو نسبت عطا فرماتے ہیں، وہ خود شیخ بن جاتا ہے. یہ من جائے لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو کیا فرمایا کہ بیت الخلا بیت اللہ کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا جس بن گیا، اب اس خراب کو زمین کی قیمت بھی کتنی بن گئی، ابھی بیت اللہ ہے. فرمایا یہ راز اللہ والوں کی صحبت کا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو تو تم خراب ہو، نجس ہو، ناپاک ہو، تمہاری قیمت بدل جائے گی. گناہ کے تقاضے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کے خیال سے بدل جائیں گے، شکوک و شبہات اللہ تعالیٰ کی محبت اور یقین سے بدل جائیں گے، دین سے بیزاری، دین سے جو بیزاری ہے میرے دوستو، علم ہونے کے باوجود جو بیزاری ہے، تو وہ دین سے بیزاری دین کی محبت سے بدل جائے گی. اور پھر بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اولیاء کی صحبت سے جو عطا فرماتے ہیں وہ ہے قناعت، کہ انسان اپنی زیزی پر راضی رہنا، جو اللہ اس کو رزق عطا فرمائے اس پر راضی رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. غریب ہے تو اپنی غریبی پر راضی ہے، یہ قناعت کی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی صحبت ہے، گویا کہ جب وہ اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں نا اس سے یہ چیز. اور ناز اور اپنے کو بڑا سمجھنا وہ توازو، عاجزی اور نیاز بندی سے تبدیل ہو جاتا ہے. یہ اللہ والوں کی صحبتوں کی برکتیں ہیں میرے دوستوں. ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے، ذوق عبادت بنتا ہے، یہ صحبتوں کی برکت ہے. تو فرمایا کہ خراب چیز زمین کی قیمت بڑھ جاتی ہے. آگے فرمایا لیکن اس میں ایک سبق ہے، مضمون سمجھ میں آ رہا ہے نا. فرمایا اس میں ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ بیت الخلا کو توڑا جاتا ہے، بیت الخلا کو توڑا جاتا ہے تب وہ بیت اللہ کا جز بنتا ہے. اگر بیت الخلا کو توڑا نہ جائے تو بیت الخلا کا بیت الخلا ہی رہے گا. سبحان اللہ. فرمایا اسی حضرت نے فرمایا کہ مشہور ہے گدا نمک کی کان میں گرا نمک بن گیا. یہ مشہور ہے نا یہ مثل کہ گدا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جاتا ہے. لیکن فرمایا کب، جب گدا مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کچھ دن کے بعد وہ نمک کا حصہ بن جاتا ہے. اور فرمایا ہنس کے فرمایا اگر گدا نمک کی کان میں گر جائے اور سانس لیتا رہے تو فرمایا ہنس کے فرماتے تھے گدے کا گدھا ہی رہے گا. ہمارا محاورہ ہے نا کہ گدھے کا گدھا ہی رہا، اتنا عرصہ اس کو یہ کیا لیکن گدھے کا گدھا ہی رہا. ایک گدھے کو اس کا مالک بہت مارتا تھا، تو ایک اب وہ مالک لے کر گیا تو دو گدھے آپس میں وہاں پر واٹس ایپ پہ باتیں کر رہے تھے. تو ایک گدھا اس کو بتا رہا تھا کہ میرا مالک بہت ظلم کرتا ہے، بس کیا بتاؤں، اتنا مارتا ہے اور اتنا وہ کرتا ہے. تو اس نے کہا یار تجھے اتنے اچھے اچھے مواقع ملتے ہیں تو بھاگ کیوں نہیں جاتا. اس نے یار بھاگ تو جاؤں لیکن کیا کروں، یہاں میرا فیوچر برائٹ ہے، یعنی میرا مستقبل بہت روشن ہے. تو گدھے نے کہا کہ تیرا مستقبل اتنا مار کھاتا ہے، جوتے کھاتا ہے، پھر کہاں سے مستقبل روشن ہے. اس نے کیا کروں، ناز کی بات ہے لیکن تمہیں بتا دیتا ہوں، جب میرا مالک اپنی بیٹی سے ناراض ہوتا ہے تو میری اپنی بیٹی کو کہتا ہے میں تیری شادی کسی گدھے سے کروں گا. تو یار یہاں پر اصل میں میرا فیوچر بڑا برائٹ ہے، اس لیے میں اسی انتظار میں ہوں کہ میری قسمت کب بدل جائے گی اور میں بھی گھر داماد بن جاؤں گا. تو فرمایا کہ وہ گدھا نمک کے گر گیا، گدھے کی گدھا گر گیا، سانس لینا چھوڑ دیا، نمک بن گیا. فرمایا بس یہی راز ہے، اپنی خواہشات کو توڑو، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو توڑو، اپنی انا کو فنا کرو، اللہ والوں کے ساتھ رہو اور اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو باقی رکھا تو پھر اس کے اخلاق ہمارے اندر کیسے منتقل ہوں گے. اسے فرمایا فنا کر دو، اپنی انا کو فنا کر دو، اپنے کو مٹا دو اور اپنی خواہشات کو توڑو. خصوصاً حرام کاری مت کرو، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھو، ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ رہی ہو ان سے نہ صرف نظر بچاؤ بلکہ اپنا جسم بھی ان سے دور رکھو، بلکہ فرمایا کہ عورتوں سے، نامحرموں سے اپنا جسم بھی دور رکھو، صرف نظر بچانا کافی نہیں ہے، جسم بھی دور رکھو۔ یہ فرماتے تھے اگر نظر بچا لے گا اور جسم دور نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ ہوا کہ گرمی ملے گی، حسن کی گرمی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے جناب، گھی کا ڈبا ہر طرف سے بند کر دیں اس کو آگ نظر نہ آئے، لیکن آگ کو گھی کو آگ کے قریب کر دیں یا آگ کو گھی کے قریب کر دیں، بتاؤ ڈھکن بھک سے اڑے گا کہ نہیں اڑے گا؟ بس فرمایا اسی طریقے سے جو لوگ نظر تو بچاتے ہیں لیکن اپنے جسم کو قریب رکھتے ہیں، خصوصاً لڑکوں کے ساتھ جو تنہائیوں میں رہتے ہیں اور اپنی تنہائیوں میں لڑکے کو آنا جانا رکھتے ہیں، محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اندر ہی اندر شیطان اور نفس ان کو خواہشات کی طرف لگائے گا، اور یہی خواہشات جب بڑھے گی تو انسان کیسے کیسے کاموں میں ہو جائے گا مبتلا۔ اس لیے فرمایا کہ نظر بچاؤ، نظر کی حفاظت کرو اور اپنی خواہشات کو توڑو۔ بہت گو ولولے، آہ کیا پیارا شعر یاد آیا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بہت پڑھتے تھے یہ شعر، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت کو ولولے یعنی تقاضے، اور ولولا اس تقاضے کو بولتے ہیں جو شدت سے آئے، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، لیکن تیری خاطر، آہ تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شعر ہے، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں لیکن تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ میں نے ایک ترمیم کی ہے اس میں شعر میں، اور فرمایا اگر خواجہ صاحب کو یہ شعر سنا حضرت خوش ہوں گے، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں لیکن تیری خاطر یہ خون آرزو منظور کرتے ہیں، اپنی آرزو کا خون کرنا اللہ کے لیے اس کو منظور کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بہت دل چاہتا ہے حسینوں کو دیکھ لے، فرمائے کہ جن کو دیکھ لو، اب انسان سفر پہ جاتا ہے دبئی وغیرہ دوسرے ممالک میں بہت حسین نظر آتے ہیں، ایسے ہیں جن کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، جب وہ دیکھتے نہیں تو ان کو دیکھنے سے کیا فائدہ، صحیح نا جناب، جب وہ دیکھتے نہیں تو ان کو دیکھنے سے کیا فائدہ، جن کو چھو بھی نہیں سکتے ایسا حال۔ تو اس لیے فرمایا کہ خواہش پیدا ہو، خواہش اختیار میں نہیں، پیدا ہونے دو لیکن اس خواہش کو اللہ تعالی کی مرضی پر فنا کر دو، قربان کر دو۔ ابھی تو قربانی سے سبق سیکھے نا، بسم اللہ اللہ اکبر، بس یہاں پر چھری کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی کے حکم کے، اللہ تعالی کے حکم سے اس خواہش کو دبا دو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خواہش کو اگر آپ جب تک اپنا اندر کا باہر نہیں نکالیں گے نا تو اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری سائیکالوجی اور ہمارا دماغ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ دیکھیے نا بیج ہے، وہ جو بیج ہوتا ہے نا وہ اندر دبایا جاتا ہے، کوپل پھوٹتی ہے، زمین کا سینہ چون کر باہر نکلتا ہے۔ اب انڈے میں سے زردی توڑ دیا آپ نے، انڈا توڑ دیا، اس میں بچہ پیدا ہوگا؟ ہاں، خواہشات کو اندر رکھے، دبائے ان کو اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس کو گرمی دے رہا ہے میرے دوستو، ان خواہشات کو اللہ والوں کی صحبت میں اپنے دل کو قریب کرے، اس سے نسبت میں اللہ کا پیدا نکلے گا، اور سارے عالم کا سینہ چیر کر پھر یہ شیر پڑے گا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ تو غریباں نہیں رہا۔ کہاں تک ذکتے بےتابی، کہاں تک پستا سے بدنامی، کلیجا تھام لو یاروں کے ہم فریاد کرتے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے خواہش پیدا ہو، اس خواہش کو توڑو، فنا کرو، مٹاؤ، اور پھر ساتھ میں کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ، فرمایا پھر وہ قیمت لگے گی جس طرح سے بیت الخلا توڑنے کے بعد بیت اللہ کا جز بن گیا۔ فرمایا اہل اللہ کے ساتھ، دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ہے، چلو کہ علمی بات، تھوڑا علمی چسکا مزہ علماء کرام کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ امام صاحب نے کس طرح سے خلق قرآن کے مسئلے میں کوڑے تک کھائے، چونکہ وقت کم ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا، جو میں گر کی بات، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 230 سال کے بعد ایک بغداد کے ایک شخص نے اپنی وصیت خواہی ظاہر کی کہ مجھے امام صاحب کے پہلو میں دفن کیا جائے. جب امام اس کی قبر کو کھودا جا رہا تھا تو امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کی قبر کھل گئی. فکشف قبره جثته لم تتغیر, جسم کا حال یہ تھا کہ بالکل کوئی تغیر تبدیلی نہیں. اور وہ کفن لم یبلا, اور کفن ایسا تھا میلا تو دور کی بات پھٹا بھی نہیں تھا, پھٹنا تو دور کی بات میلا بھی نہیں تھا. یہاں پر ایک نقطہ ہے, یہ بات تو سمجھا گئے نا. میرے شیخ فرماتے کہ یہاں پر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ بعدم یتینی و ثلاثین سنتن. اب آپ دیکھیے, اب نقطہ سنیے گا غور سے, علماء اکرام کے لیے خاص ہے. سنتن پر عامل کون ہے, میتین یا ثلاثین ہے؟ ثلاثین ہے نا, اس لیے تو اس کو جو ہے وہ منصوب بنا دیا, نصب دے دیا یعنی زبر دے دیا. اگر میتین ہونا یہ چاہیے تھا کہ میتین جو ہے یعنی دو سو, سنا ثلاثین تو تیس ہے, دو سو کثرت ہے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ میتین سنتن پہ اثر کرتا عمل کرتا, لیکن میتین اثر نہیں کا بلکہ ثلاثین اس پر عمل کر رہا ہے اور اس کو نصب دے دیا اس نے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کیوں, فرمایا وجہ اس کی یہ قربت کی وجہ سے, کیونکہ سنتن کو ثلاثین سے قربت ہے, سنتن کو ثلاثین سے قربت ہے, اس قربت کی وجہ سے ثلاثین نے اس پر اثر کیا. دیکھو نحف کے مسئلے سے, مسئلہ نحف سے تصور سمجھایا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو سنتن جو ہے سنتن ثلاثین سے قریب ہے, اس لیے اس پر عمل ثلاثین نے کیا. اور میتین حالانکہ بھاری ہے یعنی دو سو, دو سو کثرت میں, لیکن میتین اس پر اگر اثر کرتا تو اس کو جر دے دیتا. لیکن فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قربت ہے. فرمایا اسی طرح سے جو لوگ اللہ والوں کی صحبتوں میں رہتے ہیں اور قربت اختیار کرتے ہیں تو سارا عالم مل کر ان پر اثر انداز نہیں ہوتا, اور جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں اپنے آپ کو ان میں مٹا دیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق ان کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں. دیکھیے نا توابع کے کیا اصول ہے, تابع کو وہی اعراب ملتا ہے جو مطبوع کا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا, مبدل منو بدل وغیرہ, اور تفصیل ابھی وقت کم ہے. لیکن توابع کی پانچ قسمیں ہیں, اس پانچ قسموں اس میں سے جو مطبوع کا اعراب ہوگا تابع کو بھی وہی اعراب ملے گا, ایسا ہی ہے نا. کیوں, وہ اپنے آپ کو اس نے مٹا دیا. فرمایا اسی طرح سے جو اللہ والوں کے تابع ہو جاتے ہیں تو جو اخلاق جو تعلق والا اللہ تعالیٰ اس شیخ کو عطا فرماتے ہیں, صحبت کی برکت سے وہی چیز اس کے مرید میں اور اس کے تابع کے اندر بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو پتہ چلا اللہ والوں کے ساتھ تعلق اتباع کا ہونا چاہیے, تابع بنے بالکل ان کے, تب وہ اعراب ملے گا جناب, ورنہ اعراب ہی رہے گا, دیہاتی کا دیہاتی رہے گا. اس لیے اپنے آپ کو مٹا دے. تو دو بات ہو گئی, ایک بات ہو گئی قربت کی, ایک تو یہ کہ قربت اختیار کرے, اور دوسری بات ہوگی تابع بھی ہو جائے. کیونکہ اگر قربت تو اختیار کرتا ہے کہ دنیا دیکھنے قریب ہے لیکن بات ہی نہیں مانتا, اپنی مرضی چلا رہا, تو نتیجہ کیا ملے گا, نتیجہ کیا ملے گا. اور تابع تو ہے, اب بات تو مانتا ہے لیکن دور ہو جائے, تو تابع ایسی چیز ہے کہ بعض مرتبہ دوری سے بھی اس کو وہی آرام مل جاتا ہے. جیسے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین, کیوں جناب؟ اب کہاں پر آپ دیکھیے, من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. اب کیوں اس کو جر ملا, لل کتنا, لام کتنا دور ہے, لیکن اتباع کی برکتیں دوری پر بھی وہی آرام مل گیا اس کو. بات سمجھ آ رہی نا, تو یہ ہے تابع کی, کہ اگر بعض مرتبہ انسان بوجہ باوجو مجبوری کی وجہ سے اگر دور بھی ہوگا لیکن اگر دوری میں بھی میرے پیارے دوستو شیخ کی اتباع کرے گا, استاد کی اتباع کرے گا, یہ ضروری ہے کہ لائٹ جلانا ادھر سے نہیں جلا سکتے کیا, اگر وہ مجبوری کی وجہ سے بھی, اور ضروری ہے بیٹھ جاؤ آرام سے, اگر مجبوری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے دوری بھی ہے اس کو, کوئی عذر شرعی موجود ہو اور وہ نہ آ سکتا ہو لیکن اتباع کرتا ہے, شیخ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے, شیخ کی باتیں مانتا ہے اور اس سے رابطہ خط و کتابت وغیرہ کے ذریعے سے رکھتا ہے اور اپنے حالات اس کو بتا کر اس سے مشاورت کرتا رہتا ہے, تو اس کو بھی وہی اعراب مل جائے گا جو قریب والے کو مل رہا ہے. سلیل والدین اس کو بھی وہی مل رہا ہے، اور وہی مساکین وہ بنے سبیل آخر میں جا کر ہے، وہ بنے سبیل کتنا آخر میں جا کر ہے، لیکن اس کو بھی وہی جر مل رہا ہے کہ نہیں جر مل رہا؟ سب کیوں؟ اتباع کی برکت سے. یہ ہے کہ مدعو کا کہ اتباع کرے تو تابع کو بھی وہی احساسات وہی خیالات اور وہی کیفیات مل جائیں گے. شرط کیا ہے؟ اتباع کی. اس لیے قربت وہ چیز ہے میرے دوستو جو اعراب وہی عمل، یعنی اتنی قربت کرے کہ شیخ عمل کرے ہم پر، ایسا نہ دوسروں کا عمل لیتا رہے. وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر مدنی بنے گا، ہوگا کچھ دکھائی کچھ دے گا. مدنی ایسا ہی ہوتا ہے نا، لہٰذا مدنی باز مدنی کے بارے نہیں کہتے کہ ہے تو یہ حقیقت میں یہ جڑ ہے، لیکن شکل جو ہے وہ نصب کی نظر آ رہی، تو دھوکے باز اس کو نہیں بولتے تو کس کو بولتے؟ کہ نظر تو آئے گا اندر سے سوپ، اوپر سے تو اندر نظر آئے گا صوفی، اندر سے ہوگا کوفی. کہ جو دیکھے ماشاءاللہ جناب داڑھی بھی ہے، شیر بھی باتیں سنائے گا، شیخ کی باتیں بھی سنائے گا، لیکن جسے کوفی بنے گا ساری شیطانیاں جب سوار ہوگی سب کچھ بھول جائے گا. تو اس نے فرمایا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، ان کی قربت اختیار کرو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے خواہشات کو مٹاؤ، گناہوں سے بچو، ہمت استعمال کرو، اس تکلیف کو اٹھا لو. اسی چیز سے پھر میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور تعلق خاص اور اللہ والوں کی وہ کیفیات اور اخلاق ہمارے اندر منتقل فرما دیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب بارک وسلم. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ اپنے فضل و مہربانی کا معاملہ فرما، اپنے قرب اور تعلق کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، گناہوں کی عادت کو اللہ معاف فرما. اللہ آپ سے درخواست ہے ہم سب کے گناہوں کی عادت کو فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، اپنے فضل و مہربانی کا معاملہ فرما. یا اللہ نسبت میں اللہ متقین عطا فرما، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما. اللہ محسن صاحب کو راضی اور خوش رکھے، اور یا اللہ ایک لمحہ احسان صاحب کی نافرمانی میں نہ گزارے. اللہ جمعے سے جو اجتماع شروع ہو رہا ہے یا اللہ اس کو شرف قبولیت کے ساتھ، مقبولیت اور محبوبیت کے ساتھ اس کو جاری و ساری فرما. شرکت کرنے والے چاہے وہ جسمانی طور پر شریک ہوں یا عالم سے، چونکہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی وہ شریک ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ سے درخواست ہے کسی کو محروم نہ فرما. اور یا اللہ شرف قبولیت عطا فرما. اصلی کامیابی حاضرین کی تعداد نہیں ہے، بلکہ اصلی کامیابی یہ ہے کہ عمل کو قبول فرما لے. اللہ اخلاص عطا فرما، تعلق میں اللہ عطا فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو ہمارے گھر والے اولاد کو صحت جسمانی صحت روحانی عطا فرما. اللہ اپنے کرم کے صدقے مہمان پر اپنا فضل فرما، مغفرت بے حساب فرما. اللہ علم نافع عطا فرما، علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، کیفیت احسان عطا فرما، کیفیت احسان عطا فرما، اپنا دھیان نصیب فرما. اللہ ہمارے رزق کی ذمہ داری آپ نے جو قبول فرمائے، رزق کے مسئلے میں ہمیں عافیت عطا فرما، اللہ راحت عطا فرما، فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اللہ اپنے کرم سے ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، مظلومین مسلمان پر اپنا فضل و مہربانی فرما. اللہ ظالموں کا ظلم سے بچا، ہم سب کو ظلم سے باز فرما. اور یا اللہ مظلومین، یا اللہ تعالی ظالموں کے ظلم سے بچا، ہمارے ذمے جس کے حق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے حق جن کے ذمے ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ ہمارے حق ادا فرما. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہمارے دوستوں کے حق میں، سارے عالم اسلام کے حق میں، کہ مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خلق محمد والی وصحاب اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، کچھ دیر میں اذان ہونے کا وقت ہے، کسی صاحب کو اگر نماز کی تیاری وغیرہ ہے، وضو کرنا ہے تو وضو کر لیں.